الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وآله وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولانة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تربیت اولاد وہ عنوان تھا جس پہ اس لیے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ خاص طور پر آپ حضرات جنہوں نے دنیا کے اس خطے یا علاقے کو اپنی رہائش کے لیے اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے منتخب کیا، ایسا نہیں کہ حالات نے آپ کو اتنا مجبور کیا ہو کہ آپ کو یہاں آنا پڑا ہو، اپنی خواہش اپنی خوشی سے انتخاب کیا گیا اور جس وقت اس علاقے میں رہنے کا آپ نے فیصلہ کیا تو ایک طرف آپ نے جو قانونی تقاضے ہیں، جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں مکمل کی ہوں گی. شاید تو پوائنٹ وائنٹ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ نے تلاش کیے ہوں گے کہ کتنے پوائنٹ بن رہے ہیں، کتنے بننے چاہیے، ادھر سے ادھر سے صحیح غلط جمع کر کے کسی طرح سے یہ حق لیا جائے. اسی انداز سے شریعت مطہرہ اور شریعت مقدسہ بھی یہ تقاضا کرتی کہ جب انسان کسی اسلامی ملک کو چھوڑ کر غیر اسلامی ملک میں رہائش اپنی مرضی سے منتخب کرتا تو ایک ریکوائرمنٹ اس کی، اور جو پہلی مجلس میں بات آ چکی ہے، آج یہ چونکہ آدھی تقریریں مکمل ہو گئیں، چھٹی تقریر ہے، اس لیے ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کیا گیا کہ صرف اسی ایک شرط کے ساتھ یہاں رہنے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر عام حالات میں، نارمل سرکمسٹانسز میں، بدترین گناہوں میں سے گناہ قرار دیا گیا ہے کہ التعرب بعد الہجرہ، انسان اسلامی ماحول کو چھوڑ کر غیر اسلامی ماحول میں جائے. یعنی اصل مسئلہ اسلام کا یہ ہے کہ جیسے شراب حرام ہے، اب وہ کچھ حالات ہیں کہ جب یہ شراب پینے کی اجازت مل جاتی ہے، جھوٹ حرام ہے، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت مل جاتی، مردار کھانا گناہ ہے، اصل مسئلہ وہ ہے، یہ پھر ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں. اسی طرح اصل مسئلہ یہ کہ التعرب بعد الہجرہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ گناہان کبیرہ میں ٹاپ آف دا لسٹ گناہوں میں آتا. ایک بار پھر وہ حدیث آپ کو یاد دلا دی جائے جسے میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ جب تک کہ یہ پیغام آپ کے ذہن میں تازہ رہے گا، اپنی یہ ذمہ داری کا احساس رہے گا، اور جہاں آپ بھولنے لگیں گے اس حدیث کو، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک مومن گیا اور کہا کہ مولا ما اکبر الکبائر. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو اس جملے کو اس انداز سے سمجھاتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ اسلام میں ٹوٹل کتنی چیزیں حرام کی گئیں. شیخ حر عاملی، جن کی شہرت علماء کرام کے درمیان تو اتنی زیادہ کہ اس پہ ذرا سی گفتگو کرنا بھی حماقت سمجھی جائے گی، علامہ مجلسی کے ہم اثر ایک ہی زمانہ، اور ان کی کتاب وسائل الشیعہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر کوئی مرجی اور مجتہد فتویٰ ہی نہیں دے سکتا. لیکن عام مومنین کرام، خصوصاً جن کا بیک گراؤنڈ انڈیا اور پاکستان، وہ اس طرح سے ان کو سمجھیں کہ مشہد مقدس آٹھویں امام کے روضے کے صحن میں جو ایک اردو مجلس ہوتی روزانہ صبح، وہ شیخ حر عاملی ہی کی قبر کے قریب ہوتی، وہیں جہاں پہ ان کی قبر، وہی شیخ حر عاملی. انہوں نے ایک مرتبہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی کہ کتنے حرام ٹوٹل اسلام میں بنتے ہیں، اور تقریباً 1500 حرام انہوں نے جمع کی، ایک لسٹ بنائی، 1429 یا 1442. میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہرحال یہ لسٹ اس لیے بالکل اتھینٹک نہیں مانی جائے گی کہ مراجع کرام کے اختلاف کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے نزدیک حرام ہوں گی تو شاید دوسرے کے نزدیک حرام نہ ہو، اور ان کے نزدیک کچھ چیزیں اگر حلال ہوں گی تو شاید دوسرے کے نزدیک حرام. تو خلاصہ یہ کہ 1500، لیکن اس 1500 کو جب مختصر کیا تو اسلام نے کہا کہ ان 1500 میں سے 70 گناہان کبیرہ، کسی کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا اور کسی کی ٹیلی فون کال کو اس کی اجازت کے بغیر سننا یہ بھی حرام، لیکن یہ گناہان صغیرہ میں آتا. لیکن کسی عورت کو بے حجابی کے عالم میں دیکھنا یہ گناہ کبیرہ بن جاتا. تو اب 1500 گناہان میں سے 70 گناہ کبیرہ قرار پائے. راوی نے اور زیادہ اس کو سمرائز کیا اور جا کے پوچھ لیا ما اکبر الکبائر، فرزند رسول 1500 میں سے 70 گناہ بڑے بنے، ان 70 میں سے بھی ما اکبر الکبائر سب سے بڑے کون سے؟ تو مولا چھٹے امام نے نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ یہ بتاتے ہوئے جواب دیا کہ میرا جد میرا دادا علی اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ ہن سبعا. مولا کا حوالہ دیا اس لیے کہ صاحبان ایمان علمی اعتبار سے جو ایک عقیدت اور ایک محبت مولا کی حدیث سے ہوتی اس کے حوالے سے چھٹا امام پیغام دے رہا ہے کہ یہ میرے دادا کی حدیث، اور میرے دادا نے خالی زبان ہی سے نہیں کہا بلکہ کتاب میں لکھ کے گئے ہن فی کتاب علی ان سبعا، الکفر باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین واکل الربا واکل مال الیتیم ظلما والتعرب بعد الہجرہ والفرار من الظہر. 7 گناہ ہیں جو 70 میں سے نکلے. کون سے 70؟ جو خود 1500 میں سے نکالے گئے. 1500 میں سے ہم نے ڈرائیو کیے تو 70 بنے، 70 کو مختصر کیا تو 7 بنے. یعنی یہ گناہوں میں ٹاپ آف دا لسٹ جاتے ہیں، اور اس میں کفر، قتل النفس محترمہ، کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا، حقوق الوالدین سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، تعرب بعد الہجرہ اسلامی ماحول کو چھوڑ کر غیر اسلامی ماحول میں جا کے زندگی گزارنا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا. میدان جنگ سے فرار کی بات آتی ہے مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی، اور ایک مرتبہ دل کے اندر تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن عین اسی گناہ کے پہلو با پہلو وہ گناہ بتایا جا رہا جو یہی لوگ کر رہے ہیں کہ جو فرار کی بات سن کے مسکرا بھی رہے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں نعرے بھی لگا رہے. معصوم نے فرمایا کہ جس طرح سے وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے اسی طرح یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ. وہ میدان جہاد سے فرار، یہ اسلامی ماحول سے غیر اسلامی ماحول کی جانب فرار. تو اصل بنیادی طور پر یہ عمل حرام عمل. اب آئیے اس کا ایکسپشن کیا، وہ ہے کہ جو پہلی مجلس میں آ گیا ہے، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ 6 ہفتے کے بعد، یعنی 6 ہفتے کا مطلب 1.5 مہینے موضوع پھیل گیا. ایام اعضا میں چھٹی مجلس اتنی زیادہ دور کی مجلس نہیں لگتی ہے کیونکہ چھٹا دن ہوتا. ہفتے وار مجلس میں چھٹی مجلس کا مقصد ہے 1.5 مہینے پہلے کی بات، اس لیے میں نے ذرا سا ریپیٹ کیا. تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے کہ یہ عمل حرام. حلال اسی وقت ہو رہا کہ جب انسان اس ایک شرط کو پورا کرے کہ جس میں اپنے اور اپنی اولاد کی اس دینی تربیت کا سب سے اہم حصہ، یعنی شریعت کے اعتبار سے اگر آپ کو پوائنٹ جمع کرنا کہ کتنے پوائنٹ میرے بنے تب میں آسٹریلیا میں رہ سکتا ہوں یا نیوزی لینڈ میں رہ سکتا ہوں یا امریکہ میں رہ سکتا ہوں یا کینیڈا میں رہ سکتا ہوں، تو سب سے زیادہ پوائنٹ جس کے بنتے ہیں وہ تربیت اولاد. یہ فریضہ ادا کرو گے تب جا کے تمہارے پوائنٹ مکمل ہوں گے، ورنہ دنیا بھر کے باقی تمام واجبات ادا کر لو تربیت اولاد سے غافل ہو گئے، یہاں رہنے کی اجازت نہیں. یہ تو ہوا پہلا مسئلہ. اور اسی حوالے سے، اب یہ تو پرانی بات، اسی حوالے سے جو میرا ایک عام طریقہ کار کہ قرآن کی مختلف آیتوں کی تلاوت کی جاتی تاکہ ذرا سا اندازہ ہو کہ اس مسئلے کو قرآن نے کتنا اہم سمجھا. سورہ مبارکہ طور قرآن کریم کا 52 سورہ، اور میں بعض وجوہات کی بنا پر قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر ہی اس کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بہرحال مجھے معلوم ہے کہ آپ کہہ سکیں گے کہ ہم تو سننے آئے ہیں، یہ پڑھنے والی بات تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ طور قرآن کریم کا سورہ نمبر 52، اور اس کے بالکل شروع میں ایک آیت آئی، یقینا اس کے ترجمے اور تفسیر میں اختلاف ہوا ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وہی تفسیر کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے فویل للمکذبین، جھٹلانے والوں اور انکار کرنے والوں کے لیے تباہی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں آ کر کھیل تماشے میں لگے۔ یوم یدعون الی نار جہنم ادعا، ایک دن آئے گا کہ جب انہیں اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم کہ تم جس کا انکار کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، کہتے رہے کون سی جہنم، کون سا عذاب، کون سی آگ، یہ سارے کے سارے بزرگوں کے بنائے ہوئے ٹھکوسلے اور فرضی باتیں۔ کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور یہ بھی کہا جائے گا اصلاح فاصبروا ولا تصبروا، چلو اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، چاہے اس آگ پر تم سے صبر کیا جائے کہ صبر نہ کیا جائے، چاہے یہ آگ تم سے برداشت ہو چاہے یہ آگ برداشت نہ ہو، اب تو اس کو اسی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان المتقین فی جنات و نعیم، عین اس موقع پر جب جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ میں یہ کہہ کے بھیجا جا رہا کہ کیا شور کر رہے ہو، کیا فریاد کر رہے ہو، کیا مرسی پٹیشن داخل کر رہے ہو، کیا پکار پکار کے کہہ رہے ہو کہ ہائے میں جلا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، صبر کرو چاہے صبر نہ کرو تمہارا مقدر یہی۔ لیکن عین اسی موقع پر بالکل وہی ٹائم ہے، وہی موومنٹ ہے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، صاحبان تقویٰ کو اللہ نے اپنی جنت میں اور نعمتوں میں جگہ دی، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ نعمتوں کا مزہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو عطا کی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور عین اسی موقع پر جب ہمارے ہی جیسے انسان، ہمارے ہی جیسے اس دنیا میں رہنے والے، ہمارے ہی ساتھی، ہمارے ہی دوست وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا جہنم کے عذاب سے، اور خالی بچایا ہی نہیں، کہا بھی کہ کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم نیکی کرتے تھے آج اس کے صلے، آج اس کے ریوارڈ، آج اس کے بدلے میں کھاؤ اور پیو، متکئین علی سرر مصفوفہ، ان کے لیے گاؤ تکیے بچھائے جائیں گے جس پہ یہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ان کی شادیاں بھی کی جائیں گی ان حوروں سے کہ جن کی آنکھیں بڑی بڑی، والذین آمنوا واتبعتهم، اب یہ آیتوں پہ آیتیں چل رہی ہیں، میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں جو میرے آج کے موضوع سے متعلق، قرآن کہہ رہا ہے وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور اللہ ان کو بہترین پھل اور وہ والا گوشت کھلا رہا ہے کہ جو ان کی خواہش ہوگی، ان کی پسند کی غذا ان کو دی جائے گی، یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، اور جنت کے ڈرنک اور جنت کے مشروبات کاس گلاس میں بھر بھر کے ان کو دیے جا رہے ہوں، اور یہ وہ جنت ہے جس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہے نہ کوئی گناہ کی بات، ویطوف علیہم غلمان، اور ان کے چاروں طرف ان کے خدمت گزار، ان کے نوکر، ان کے سروینٹ غلمان گھوم رہے ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، اور وہ غلمان اور ان کے نوکر بھی ایسے ہوں گے جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب وہ آیت آئی، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک تو ہے جس طرح ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی پشت دیکھتے ہیں، تاکہ نہیں جنتی جنت کے اندر ان نعمتوں کو کھاتے پیتے ہوئے غلمان خدمت کر رہے ہیں، ان کی بیویاں حور عین کی صورت میں ان کے ساتھ، اس وقت وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، یتساءلون، اور سوال یہ کر رہے ہوں گے کیا تم یہاں کیسے آئے، تم یہاں کیسے آئے، اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے کہ ادھر آتش جہنم میں انہی جیسے انسان، انہی کے علاقے کے رہنے والے، ہو سکتا ہے انہی کے خاندان والے، ہو سکتا ہے انہی کا فرینڈ سرکل، عین اس موقع پہ اس جہنم میں جل رہا، جہنم والے جنت والے، جنت والوں کو اور جنت والے جہنم والوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ ساتھی، ہمارا وہ برادر، ہمارا وہ بھائی، وہ وہاں چلا گیا، ہم کیسے یہاں آگے، تم کیسے آئے اور تم کیسے آئے، ایک دوسرے سے سوال ہو رہا، قالوا ان کنا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ترجمے اور تفسیر تین چار اقوال ہیں، لیکن روایات معصومین کی روشنی میں ہمارے اجل علماء کرام نے جو تفسیر کی، قالوا، یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے تم یہاں کیسے آئے، تمہارا خلا ساتھی تو وہ وہاں جہنم کے اس عذاب میں جل رہا جس کی تفصیل اسی سورہ طور کی شروع کی آیتوں میں آئی، یہ آیت نمبر 26 اور 27، جواب دیں گے ان کنا قبل فی اہلنا، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا، کون سی دنیا، یہ آسٹریلیا کی دنیا، کون سی دنیا، یہ نیوزی لینڈ کی دنیا، کون سی دنیا، یہ ویسٹرن دنیا، اس دنیا میں ہم فی اہلنا اپنی اولاد کے بارے میں مشفقین بہت زیادہ ڈرتے اور گھبراتے رہتے، آج ہم جنت میں کیوں پہنچے، ہمارے ہی جیسے ہمارے ہی دوست اور ساتھی جہنم میں گئے تو ہم کیسے جنت میں آئیں، ان لوگوں نے اپنے جنت میں آنے کا جو کرائیٹیریا بتایا، اس وقت تذکرہ عبادتوں کا نہیں کیا، کہا کہ ہم اس لیے آئے کہ جب ہم وہاں رہتے تو ہم اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ گھبراتے، بہت زیادہ ڈرتے تھے، بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ راوی نے امام سے پوچھا کس چیز سے ڈرتے؟ اس چیز سے ڈرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد دین کے راستے کو چھوڑ دے، ہماری اولاد حق کے راستے کو چھوڑ دے۔ جنت والوں کی یہ پہلے ساری نعمتیں قرآن نے بتائی، دیکھیں ذرا قرآن نے کس طرح سے اس سین کو ڈسکرائب کیا کہ تذکرہ پہلے جہنم والوں سے کیا، ان کے عذاب کو بتایا۔ کچھ آیتیں میں نے چھوڑ دی تھی اس لیے کہ آج کا ٹاپک خود اتنا زیادہ وسیع کہ تمہید میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ پہلے پورا عذاب جہنم سامنے پیش کیا اور اس کے بعد جنت کی ساری نعمتیں پیش کی، اور نعمتوں کے بعد یہ کہا کہ اب ایک دوسرے سے پوچھا گیا تمہارے کیسے، تو اس وقت جنت والوں کا جواب وہ نہیں تھا کہ ہم نمازی تھے یا ہم پرہیزگار تھے، وہ سارے جواب اپنی جگہ، لیکن اس وقت ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں اپنی اولاد کی بڑی فکر، ہم اپنی اولاد کے دین اور ایمان کے حوالے سے بہت گھبراتے، ہر وقت ہمارے ذہن پہ خوف سے سوار رہتا کہ ہمارے بعد یہ ہمارے سامنے ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ جواب اتنا کمپلیٹ جواب کہ ہماری نمازیں بھی اس میں آ گئیں، ہمارے روزے بھی اس میں آ گئے، ہماری عبادتیں بھی اس میں آ گئیں، ہماری نیکیاں بھی اس میں آ گئیں، ہمارا گناہوں سے بچنا بھی اس میں آ گیا۔ تو تربیت کی تفصیل، سمجھدار آدمی تو خود ہی سمجھ رہا کہ اولاد کو تربیت دینے کے لیے اپنے آپ کو کتنا بدلنا پڑتا۔ اس وقت قرآن کہہ رہا کہ یہ لوگ جنت میں آئے، یہ ساری نعمتیں استعمال کی، اور اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میں آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتا، یہی آیتیں جو جلدی جلدی تلاوت کی، تو یقیناً واقعاً جنت کی ایک تصویر آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی اور پھر پتا چلتا کہ جنت ملتی اس کے بارے میں جو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک عجیب بات، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک جملہ میں اکثر نقل کرتا ہوں، ویسے تو مولا متقیان کی حدیث کہ ہم نتیجے کے مکلف نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم رزلٹ نکال کے دیں، ہماری ذمہ داری ہے کوشش کرو جتنی اللہ نے استطاعت دی۔ اس لیے ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنا دیا، یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کر دی، یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند اور پریشان تھے، جو کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے۔ کیونکہ ہو سکتا کہ اس ساری تربیت کے بعد اولاد پھر بھی بگڑ جائے، تو اگر قرآن کہتا کہ جنت میں وہی آئے گا کہ جس کا بیٹا واقعا صحیح بن گیا، تو وہ لوگ جو بیچارے کوشش پوری کرتے ہیں پھر بھی کسی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی، وہ انشاءاللہ آخری آخری تقریروں میں آئے گا کہ والدین کی محنتوں پہ کون پانی پھیر دیتا، لیکن اپنی جگہ۔ تو قرآن نے اسی لیے دیکھیے کس انداز سے قرآن نے بتایا، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری محسوس کرو، اپنا فریضہ ادا کرو، پھر جیسا بھی وہ بنے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اور اسی موقع پر سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جملہ آتا ہے پسر نوح کا، یہی وجہ کہ حضرت نوح، ان کا اپنا بیٹا، سارے بیٹے نہیں، چار میں سے تین بیٹے باپ کے راستے میں چلے، ایک بیٹا مخالف ہو گیا، گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اب آئیے یہاں سے میں تمہید مکمل کر کے جہاں تک بات پہنچی تھی پچھلے اتوار کی مجلس میں ربط دے کے موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ کیوں؟ سوال یہی ہے جس کا جواب بھی بہت آسان، وہ یہ کہ وہ تین بیٹوں کے باپ بھی حضرت نوح تھے، یہ چھوٹے چوتھے اور گمراہ بیٹے کے باپ بھی حضرت نوح، مگر ان کی ماں الگ تھی، اس کی ماں الگ، چنانچہ باپ کے ساتھ ساتھ ماں، بلکہ باپ سے زیادہ اہم ماں کا جو کردار ہوتا، وہی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اور اس کو دہرانا نہیں، آج اس کو آگے بڑھانا یہاں پر۔ تو یہ آخری دو باتیں پھر میں دہرا دوں کہ پہلی بات، قرآن نے یہ نہیں کی کہ اولاد کو بنا جاؤ، وہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں کوشش کرنا، باقی بہت سارے دوسرے فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھے اور کوشش کر رہے، صحیح بن گئی تب بھی ٹھیک، صحیح نہ بنی ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اولاد کے بگڑنے باپ سے زیادہ اہم دخل ماں کا ہوتا، اور اولاد کے بننے میں بھی ماں کا دخل بہت زیادہ ہوتا۔ اور ماں بعض اوقات صحیح بھی ہوتی ہے، پھر بھی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ خالی اس سے کام نہیں چلتا کہ ایک عورت خود مومنہ، خود پابند شریعت، اس کے خیالات، اس کے چاروں طرف کا ماحول، وہ سب بھی اس اولاد پہ بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتی ہے اور وہیں پہ اس کی بنیاد پڑ رہی۔ پچھلی تقریر اب ذہن میں لائیے، کیا تھی پچھلی تقریر؟ یہ کہ آغاز کیونکہ شادی سے ہوتا، شادی کا موقع پہلا موقع ہے جسے اسلامی بنائی، تب آپ کی تربیت اولاد کی پہلی اینٹ صحیح رکھی گئی۔ فارسی کا محاورہ ہے کہ اگر پہلی اینٹ غلط رکھ دی جائے تو یہ عمارت چاہے آسمان تک سریا تک پہنچ جائے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو پہلی اینٹ شادی، پچھلی پوری تقریر کا خلاصہ یہ۔ کہ اپنی شادیوں کو کسی طرح شیطان سے آزاد کرائیے، اپنی شادیوں کو کسی طرح اسلامی بنائیے، یہ فریضہ ویسے ہی ہے، چاہے ہماری اولاد ہو کہ نہ ہو، چاہے ہم خود بھی شادی شدہ ہوں کہ نہ ہو، چاہے ہم تربیت کے مسئلے کی جانب جا رہے ہوں کہ نہ جا رہے ہیں، وہ جتنے حرام اس کے بعد، کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا تربیت اولاد میں، اس لیے اس موضوع کی اہمیت زیادہ. شادی، شادی کے بعد زمانے حمل، دو ہفتے پہلے کی تقریر پہ جائیے، ساری تقریریں ایک دوسرے سے ملی. اب یہ کہ شادی کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ کہ جب اس شادی کے نتیجے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں پہنچا، پروردگار نے اسے پہنچایا، اب یہ جتنا عرصہ ماں اس طرح سمجھے کہ جیسے میں میدان جہاد میں بیٹھی ہوں، ایک ایسا مجاہد جو اہل بیت کا ماننے والا، وہ میدان جہاد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن اور دعاؤں میں مصروف ہوگا کہ گانے سن رہا ہوگا، غیبتیں کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کی برائیاں سنی جا رہی ہوں گی. نہ صرف یہ کہ میدان جہاد کا، بلکہ ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ میدان جہاد پلس یہ سمجھے کہ میں روزے کے عالم میں ہوں. وہ تمام عرصہ جو پریگنینسی کا عرصہ، کہا کہ اپنے آپ کو مجاہدہ سمجھے اور اپنے آپ کو صائمہ سمجھے. ایک طرف یہ خیال کرو کہ میدان جہاد میں اس طرح بیٹھی ہو کہ دشمن مسلسل حملے کر رہا، اور دوسری جانب یہ سمجھو کہ روزے کے عالم میں ہو. اب اگر ماں زمانے ہم پریگنینسی کے درمیان ان باتوں کا خیال رکھے کہ جو ایک روزے دار اور مجاہد کی ذمہ داری ہے، تو یقینا اولاد بہتر سے بہتر بننے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور اگر غیبتیں جاری ہیں جو ہمارے یہاں جاری رہتی، اور اگر نمازیں قضا ہو رہی، اور اگر روزے ترک کیے جا رہے ہیں، اور اگر مال حرام کھایا جا رہا، اور اگر گانے سنے جا رہے ہیں، اور اگر حرام فلمیں دیکھی جا رہی، اور اگر نامحرم سے کوئی اجتناب نہیں کیا جا رہا، پریگنینسی کے علاوہ یہ گناہ فقط ایک خرابی لاتے ہیں، پریگنینسی کے درمیان یہ گناہ یہ دونوں خرابیاں لے کے آ رہے ہیں. جس کے لیے ایک ہی مثال میں اکثر دیتا ہوں، وہ میڈیکل ایڈوائز کہ پریگنینسی میں ساری زندگی کے اصول جب ڈاکٹرز بدل دیتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام روحانی اعتبار سے اسی پیغام کو نہ دے. اور پھر پریگنینسی کا اختتام، ڈلیوری کا مرحلہ آیا، وضع حمل کا، یہ بھی بہت اہم مرحلہ. یہاں پہ اس وقت چند باتوں کا خیال کرنا انتہائی اہم، یہ آگے چل کر اولاد کو صحیح بنانے میں سارے فیکٹر کام آئیں گے. پھر عرض کر دوں کہ اگر یہ چیزیں کسی نے مس کر دی، پھر بھی اٹس نیور ٹو لیٹ، پھر بھی اولاد کو صحیح بنایا جا سکتا. لیکن آخری کام پہلے ہی مرحلے سے بالکل صحیح صحیح کیوں نہ کرے. تو اب یہ آخری دو مرحلے آ گئے جس کے بعد بچہ اس دنیا میں آ رہا، اور ہماری وہ ذمہ داری شروع ہو رہی جس کو عام آدمی بھی تربیت سمجھتا. ابھی تک جتنی باتیں ہم نے بتائی کہ شادی کے موقع پہ گانے نہ ہو، پریگنینسی کے درمیان عورت اپنے آپ کو حرام سے بچا، ڈلیوری کے موقع پہ چند چیزوں کا خیال رکھیں، عام آدمی کبھی سے تربیت اولاد کا حصہ نہیں سمجھے. وہ تو سمجھے گا جب بچہ دنیا میں آ گیا، ذرا بولنے کے اور چلنے کے قابل ہوا، تو اسے سکھایا کہ بیٹا اس طرح کھاؤ اور اس طرح پیو اور بسم اللہ پڑھو اور یہ اس چیز کا خیال کرو. نہیں، وہ جو عام آدمی جسے تربیت سمجھتا ہے، اب ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ آخری مرحلے طے کر دوں کہ ایک پریگنینسی کے درمیان اور ایک ڈلیوری کا موقع، جہاں پر ایک تو مجلس کا وقت بہت مختصر ہوتا، اتنا مختصر ہے نہیں، لیکن مومنین آتے بھی ہیں اور ذرا دیر کر کے بھی آتے ہیں. یہ دو چیزوں کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ تو آئے نہیں تو آرام سے پتا ہے کہ اسی مجمع کو پیغام دینا ہے، پانچ آدمی، تین آدمی، ایک آدمی، کوئی بھی نہیں، بات کی جا سکتی. لیکن جب اندازہ ہے کہ لوگ آئیں گے بھی اور دیر سے آئیں گے، تو باتیں پھر وقت بہت کم رہ جاتا ہے. اس لیے میں ایک چیز کی آج آپ سے معذرت کروں، وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں اس وقت میں ایسی بیان کر رہا ہوں کہ جس کے ریفرنسز اور حوالے دینے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اگر میں حوالے اور ریفرنس دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا اور شاید بات نامکمل رہے گا. اب وہ کیا چیز؟ پریگنینسی، جس دوران ماں نے اس اولاد کو، جس کی تربیت، یعنی جسے ایسا بنانا کہ خدا اس سے راضی، ایسا بنانا، جس دوران ماں نے اس کو اپنے شکم میں اٹھایا ہوا، اس وقت کچھ ایسی احتیاط جو مجتہدین کے رسالہ عملیہ میں نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا تعلق واجبات اور ٹیکنیکلی جسے مستحب کہتے ہیں اس سے نہیں. لیکن یہ گائیڈنس ہے، یہ انسٹرکشن ہے، یہ ہدایتیں ہیں جو اسلام نے ہم کو دی. اور یہاں پہ میں بہت ہی مختصر ایک چھوٹا سا ریفرنس دے دوں. یہ ریفرنس بھی نا انکمپلیٹ ہے، لیکن بڑے بڑے مراجی اور بڑے بڑے مجتہدین، میں کچھ کے نام بھی لے لیتا ہوں. مثلا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی، مرحوم امام امت امام خمینی، حال ہی میں دو تین سال پہلے عراق آیت اللہ خوئی کے جن شاگرد کو شہید کیا گیا، جو اس وقت مرجع تھے آیت اللہ سیستانی کے ساتھ آیت اللہ غروی، اور اس کے بعد ذرا سا پیچھے چلے شہید مرتضیٰ مطہری، شہید باقر صدر، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، شیخ مرتضیٰ انصاری، اور پھر آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیے، ان مراجع کے حالات میں ان کے بعد شاگردوں اور گھر والوں نے ایک تلاش شروع کی، ایک انویسٹیگیشن، کہ آخر خود یہ یا ان کے بزرگوں سے پوچھا کہ بیٹا، عام سا بیٹا، کہ معصوم گھر میں تو پیدا نہیں ہوا، بہرحال ایک امتی کا گھر ہے، ایک عام سا گھر ہے، ٹھیک ہے ایک مذہبی پرہیزگار گھرانہ ہو، لیکن ایسے تو بہت سارے مذہبی گھرانے ہوتے ہیں، تو اتنی ترقی کر کے اس منزل پہ کیسے پہنچ گئے کہ مرجع وقت بن گیا، نائب امام بن گیا، اور ایسی شخصیت بن گئے کہ واقعا امام معصوم بار بار ان سے اپنا رشتہ اور تعلق ظاہر کرتے رہے. اردو میں کتاب ہے ملاقات امام، فارسی میں کتاب ہے ملاقات با امام، جس کا عروض ترجمہ ہو چکا، پڑھ لیجئے واقعہ کتنے ہمارے مراجع امام ان سے اپنی محبت و خلوص ظاہر کرتے رہے. تو آخر یہ اس رتبے میں کیسے پہنچے؟ تو مختلف قسم کے اس کے جوابات ملے. مثلا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ریفرنس دینا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو باتیں آئیں گی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر یہ اتھینٹک ہیں کہ نہیں، اس لیے میں نے ایک مختصر سی بات کہی ہے، اس کے بعد تو مسلسل ٹاپک آگے بڑھے. مثلا شہید مرتضیٰ مطہر کیا نابغہ اور کیا جینیس تھا اپنے زمانے کا، دشمنان اسلام کے ہاتھوں 7 سال کی عمر سے پہلے شہید کر دیے، لیکن کیا کام کر کے گئے. ان سے پوچھا جاتا وہ اپنے اور اپنی ماں کے حوالے سے، دونوں کا ریفرنس ہے، اپنا بھی عمل اور اپنی ماں کا بھی. نماز شب اسے وہ ایک بہت اہم فیکٹر قرار دیتے ہیں. مرحوم بلکہ شہید آیت اللہ غروی، یہ آغا خوئی کے فاضل ترین شاگردوں میں سے ایک تھے، اور آغا خوئی کے انتقال کے بعد نجف کے حوزے میں جو چند مراجع تھے، آپ کے علم میں صرف آیت اللہ سیستانی کا نام، پاکستان کے مومنین آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کا نام بھی جانتے ہیں، لیکن آیت اللہ غروی جو آیت اللہ سیستانی سے زیادہ سینئر تھے، آغا خوئی کے درس خارج اور ان کی مرجعیت بھی ثابت ہو گئی تھی، لیکن پھر صدام کے ہاتھوں وہ شہید کر دیے گا، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کربلا سے نجف کے راستے. ان سے پوچھا گیا کہ آخر اس بلند رتبے کو آپ نے کیسے حاصل کیا. سوال بہت سے لوگوں سے کیا گیا، میں صرف ایک دو مثالیں دے کر پھر جواب پر آ جاتا ہوں، کیونکہ اگر ہر بات کے ساتھ ایک واقعہ پڑھا جائے، اور مجھے اس وقت 14 باتیں پیش کرنا ہے، تو 14 واقعات کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور یہ اصل میں اس ایک سوال کا جواب بھی، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے تربیت کے اولاد پہ 70 تقریریں کیجیے گھاڑا درم، تو وہ 70 اس طرح بھی بن گئی تھی کہ آپ یہ 14 چیزیں آئیں گی تو 14 واقعات بھی آ جائیں گے، تو وہاں 4-5 تقریریں بن جائیں گی. یہاں تو مومنین سے یہ 5 تقریریں ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی تھیں، ان کے بھی پرابلمس ہیں، وقت کم ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں. تو خیر آیت اللہ غروی انہوں نے وہ بات ارشاد فرمائی اپنے حوالے سے، کہ جو ابھی جو باتیں میں شروع کر رہا ہوں اس میں اس کو ٹاپ آف دا لسٹ ہی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ توزیع المسائل آپ جا کے دیکھیں گے، آپ تحفۃ العوام جا کے دیکھیں گے، یہ ان مشہور یا ٹیکنیکل مستحبات میں سے نہیں، لیکن یہ نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے ہمارے ان تمام مراجع کے حالات کا. مرحوم امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جو اپنا وصیت نامہ تحریر کیا، صحیفہ نور کے نام سے چھپا، اس میں بھی کچھ اشارے ہیں. تو اب یہ سب ریفرنسز کو روک رہا ہوں، کسی کو یوں دلچسپی ہے شوق ہو تو الگ سے کبھی یہ ٹاپک بن جائے گا حالات علماء، لیکن فی الحال عورت زمانے حمل میں پریگنینسی کے درمیان، اب ڈاکٹر کچھ نصیحتیں کریں گے اور کچھ نصیحتیں خاندان کے بزرگ کریں گے، کچھ نصیحتیں شریعت نے ہڈن انڈر دا لائن کی، یعنی یوں اگر آپ جا کے ڈھونڈے قرآن کی آیت تو نہیں ملے گی، لیکن یہ تجربات اور مشاہدات ہیں ہمارے ان علماء کے جو کلام امام سے ہی ساری چیزیں اخذ کرتے ہیں. وہ یہ کہ کچھ تو دنیاوی چیزیں، فلاں پھل کھاؤ، فلاں غذا کھاؤ، 7ویں مہینے سے روزانہ صبح ایک بادام کھانا شروع کرو، معصومین کی حدیثوں کی روشنی فی الحال اس کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ویسے ہی آپ کو کافی چیزیں میڈیکل سائنس میں مل جائیں گی جو میڈیکل سائنس میں نہیں ملے گی، جو وہ لیڈی ڈاکٹر نہیں بتا سکے گی کہ جہاں پہ ہماری عورتیں مثلا ریگولر چیک اپ کے لیے جاتی. تو آپ سب سے پہلی چیز، کم از کم یہ پریگنینسی کا جو زمانہ، ہو سکتا ہے بہت سے مرد سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو پریگنینٹ نہیں ہوتے، ہم کو یہ کیوں سنایا جا رہا، یا یہ کہ اب اتنا ان کا زمانہ گزر چکا کہ کہہ رہے ہیں کہ اب چانس بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد یا کوئی بہت ہی چھوٹا. لیکن یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں مختلف مرحلوں. بچوں کے اعتبار سے اس لیے کہ ایک دن وہ اس مرحلے سے گزریں گے، مردوں کے اعتبار سے اس لیے کہ انہیں اس معاملے میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور بزرگوں سے اس لیے کہ جب ہماری بزرگ خواتین نوجوان عورتوں کو پریگنینسی کے درمیان بہت سارے اوٹ پٹانگ مشورے دیا کرتی کہ مثلا نماز آیات واجب ہو گئی، سورج گہن ہو گیا، نماز قضا کرا دی جاتی ہے کہ بستر سے ہلنا نہیں، جب بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں بتاتی ہیں تو کچھ کام کی باتیں بھی شاید بتا دیں، تو اب سلسلہ یہاں سے شروع ہو کہ 9 مہینے کی پریگنینسی مثلا اس میں کوشش کی جائے کہ کم سے کم 40 مرتبہ، اور یہ کوئی 8-9 چیزیں ہیں جس میں 40 کا عدد ریپیٹ ہوا، 40 کے عدد کا خود اسلام میں اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ، 40 حدیثیں، 40 دن دعائیں عہد پڑھنا اور بہت ساری چیزیں. اب میں خود گھبرا جاتا ہوں کہ ایک ایک ٹاپک میں کیا کیا باتیں لاؤں، اشارے کر رہا ہوں. کوشش کریں کہ اس 9 مہینے کے درمیان کم سے کم 40 مرتبہ وہ زیارت عاشورہ جس کے اندر 100 سلام ہیں، 100 مرتبہ لان ہے اور دعائے القمہ. زیارت عاشورہ خود اپنی جگہ ایک انتہائی اہم عمل ہے. شاید آپ نے سنا ہو کہ ہماری مذہبی ٹرمینالوجی میں ایک لفظ آتا ہے مستجاب الدعوات، کہ بھئی فلا آدمی ایسے مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ان کی دعا میں بہت اثر، وہ کسی کے لیے دعا کرنے قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ اس انداز سے بھی کہ فلا آدمی کے تعویذ میں بہت اثر، وہ تعویذ لکھتے ہیں تعویذ کا اثر فوراً نکلتا. تو اب جو اس میں مذہبی اور اسلامی لوگ ہوتے ہیں، چونکہ میرے پاس اساتذہ بھی اس مرحلے سے گزرے اور میں نے اور کئی جگہ جمع کیا جس میں شہید آیت اللہ غروی کے حالات میں بھی پڑھا، کہ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ کے کئی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہ اس آدمی کی تحریر میں اتنا اثر ہو جاتا کہ تعویذ لکھتا ہے جس کام کے لیے پورا ہوتا، مستجاب الدعوات جس کے حق میں دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی، چاہے پراپر دعا ہو چاہے فقط لفظ آمین. اب یہ دعا ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ بھی 8-10 مجلسیں آرام سے ہو سکتی ہیں، لیکن بات کے کسی موقع پر دہل جاتے ہیں نا آپ لوگ یہ لفظ سن کر، 10 مجلسیں 12 مجلسیں. اچھا خلاصہ یہ کہ زیارت عاشورہ پلس 100 مرتبہ سلام پلس 100 مرتبہ لان پلس دعائے القمہ، یہ اگرچہ سب ایک ساتھ ہیں لیکن احتیاط میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ زیارت عاشورہ کو شارٹ فارم میں پڑھنے کے عادی، واجب تو ہے نہیں، ٹیکنیکل اعتبار سے وہ مستحب بھی نہیں، لیکن فوائد کے اعتبار اب عام آدمی کو جو فائدہ ملتا ہے وہ ابھی چھوڑ دیجیے، وہ الگ سے آئے گا، جس کے اندر خاص طور پر سید رشتی کا واقعہ. مومن نے کہا مولا اے میرے زمانے کے امام، آپ اپنے کس ماننے والے کی مدد کرتے ہیں پردہ غیبت میں؟ کہا جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. یہ ایک مختصر سا ایک فائدہ بتایا، یہ الگ ٹاپک. حاملہ عورت، اب دیکھیے یہاں پہ اس کے شوہر کا تعاون اس کے ساتھ ضروری، 40 مرتبہ اس 9 مہینے کے درمیان جتنے بھی ویک بنتے ہوں، 200-250 جتنے دن بنتے ہوں، ایٹ لیسٹ 40 مرتبہ الگ الگ کر کے پھیلا کے یا ایک ساتھ ملا کے زیارت عاشورہ مکمل کر. ہمارے مراجع، ہمارے انتہائی مقدس علماء، ہماری قوم کے محسن، ان کے حالات کا خلاصہ ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ پیگنینسی کے درمیان 40 مرتبہ، کوئی 40 ایک ساتھ نہیں، ایک دن میں نہیں، مسلسل نہیں، 9 مہینے میں پھیلا کر 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی. مگر ذرا سا فرق ہے اس میں اور زیارت عاشورہ، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو حالات علماء اور کچھ روایات سے بھی ملا کہ انار پر 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا جائے، ایک انار پہ 40 مرتبہ نہیں، یعنی 40 الگ الگ انار، پریگنینسی کے درمیان 9 مہینے میں 40 انار کھا لیں. اب اگر میڈیکلی کوئی نقصان ہو رہا ہو وہ پھر پہلے وہ، لیکن اگر وہ ایسا کوئی نقصان نہیں بتایا جا رہا تو، اور ہر مرتبہ پہلے پورا سورہ یاسین پڑھے پھر یہ انار کھائے. ذرا سی آپ کو آج کی تقریر عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن وہ جو اب تک کی محنتیں تھیں اس کے اندر پھر آپ کو یہ طریقے بھی تو بتانا ہے. تیسرا یہ ذرا سا تیسرا عمل ذرا مشکل اس لیے ہے کہ جو سورہ اب ریکمینڈ کیا جا رہا ہے ذرا لمبا، سورہ یاسین لمبا بھی ہو تب بھی اتنا لوگ سن لیتے ہیں کہ زبان رواں ہو جاتی ہے، فلوئنسی پیدا ہو جاتی ہے. پورے 9 مہینے میں کوئی سے 40 مرتبہ 40 الگ الگ دن سیب کھائے اور سورہ یوسف کی تلاوت کرے، انار پر سورہ یاسین پڑھو اور سیب پر سورہ یوسف. 40 کا وہ فگر پورا کرنا ہے جو انار سے ریلیٹڈ ہے، 40 کا یہ کورس پورا کرنا، سمجھے دعاؤں کا کورس. چوتھی چیز جو 40 مرتبہ پڑھنے کی پریگنینسی کے درمیان بہت تاکید، میں نے کہا نا کہ ہر چیز کا ریفرنس بھی ہے لیکن وقت بھی نہیں ہے اور غالباً مجمع کو اتنی تفصیل کی فی الحال ضرورت نہیں. چوتھی چیز وہ یہ کہ اس پریگنینسی کے درمیان 40 مرتبہ زیارت جامعہ مکمل کی جائے. وہ جو امام زمانہ کا واقعہ ہے اس میں 3 چیزیں آئی تھیں، ایک زیارت عاشورہ، ایک زیارت جامعہ، ایک نماز شب. یعنی سوال یہ تھا کہ مولا اپنے عام شیعہ کی آپ کب مدد کرتے ہیں پردہ غیبت میں، بہت سارے پرابلم آتے ہیں، ہم امام کو بلاتے ہیں وہ نہیں آتے. تو امام نے 3 جواب دیے، کہا تھا جو یہ 3 کام کرتا ہوں. وہ واقعہ اپنی جگہ تفصیل سے آئے گا، فی الحال میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی 3 چیزیں جو ویسے ہی عام زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے جب کسی پرابلم میں آ جائے، بلکہ اس میں سے کچھ تو بغیر پرابلم کے بھی بہت اہم. پریگنینسی کے درمیان 40 کی عدد کے ساتھ، البتہ یہ 40 کا مطلب ہے کہ کم سے کم 40، اگر اس سے زیادہ ہو تو کیا کہنا، 40 مرتبہ زیارت جامعہ، وہ بڑی والی زیارت جامعہ جو مفاتی میں دوسری زیارت جامعہ، زیارت جامعہ کئی، دوسری والی. پانچواں عمل تو اب اسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں بتا دوں، اگرچہ میرا طریقہ چل رہا تھا کہ پہلے دعائیں ہو جائیں پھر باقی بات، لیکن چل کم سے کم 40 مرتبہ نماز شب ضرور پڑھ. یہ پریگنینسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ورنہ نماز شب تو ویسے ہی مستحب، اور کم سے کم 40 کے ساری زندگی پڑھنا ہے. اور اتنی اس کے اندر شریعت نے تاکید بتائی جو اس شب جمعہ کی مجلس میں بھی تھوڑا سا ذکر آیا تھا. فی الحال میں نہ طریقہ بتا رہا ہوں نہ دوسرے فضائل بتا رہا ہوں، صرف اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو یہ 3 چیزیں تو وہ آ گئی جو ویسے ہی زمانے کے امام نے پردہ غیبت میں اپنے ماننے والوں سے جس کی ڈیمانڈ کی، جس کی خواہش کی، اور پریگنینسی کے درمیان کم از کم 40 مرتبہ دعائے تبسل، جو پچھلے سال ہم مجلس سے پہلے پڑھتے تھے لیکن لوگ کیونکہ ٹائم دیکھ کے آتے تھے کہ اب دعائے تبسل ختم ہو گئی اس لیے آؤ، تو ہم نے چھوڑ ہی دی پڑھنا، وہ الگ مسئلہ ہے. تو 40 مرتبہ منیمم، یہ سب منیمم ہے کہ اس 9 مہینے میں یہ اعمال پورے کرنا. بہت سارے دن ہوتے ہیں آدمی متفرق، اس کو ایک دن سورہ یاسین انار کے ساتھ، ایک دن سورہ یوسف سیب کے ساتھ، ایک دن مثلا دعائے توسل اس طرح بھی کر سکتا ہے، ایک ساتھ ہی سارے عمل شروع کر سکتا. خیر، سورہ چھٹا عمل جو ہم بتا رہے تھے 40 مرتبہ دعائے توسل، ساتواں عمل اس کے حوالے سے 40 مرتبہ دعائے کمیل. ویسے ہی ہمارے یہاں دعائے کمیل ہمیشہ پڑھی جاتی، جو ٹھیک ٹھاک قسم کے مومنین ہوتے ہیں وہ چاہے یہاں آئیں چاہے گھر میں رہیں تو وہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، چاہے پریگنینٹ بھی ہو چاہے پریگنینٹ نہ ہو، مرد ہو کہ عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں کہ بچے ہوں. لیکن پریگنینسی کے درمیان خاص تاکید کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد ایک عمل آتا جس کا تعلق ہے زمانے کے امام سے، اور غالباً یہ جو ہمارے علماء کرام اپنے والدین اور اپنے حوالے سے چیزیں بتائیں تو یہ پیغام اس طرح سے بھی مکس اپ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بنے گا. 40 مرتبہ دعائے احد، البتہ اس کے اندر یہ ریکمنڈیشن کہ مسلسل 40 دن یہ عمل کیا جائے. ابھی تک تو یہ تھا کہ 9 مہینے میں کسی طرح سے 40 کا فگر پورا کرنا. دعائے احد، جنہیں دعائے احد کا بیک گراؤنڈ ویسے ہی معلوم اور وہ عام حالات میں بھی دعائے احد کی حدیثیں سنتے ہیں، تو عام مومن کے لیے بھی حکم ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ 40 دن نماز فجر کے بعد دعا احد پڑھو. یہ دعا وہ ہے کہ جس کے ساتھ ایکشن بھی ہے، آخر باقاعدہ اپنی ران پہ اس طرح ہاتھ مارنا پڑتا ہے جیسے کوئی بیعت کے لیے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا. میں دعا احد کی تفصیل نہیں بتا رہا، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ اگر کسی نے یہ سب سنا ہوا ہے تو اس کو یاد آ جائے کہ وہی والی دعا احد، وہ 40 مرتبہ اس پریگنینسی کے درمیان پڑھنا. یہ ساری چیزیں وہ جو ہمارے علماء کرام کے مشاہدے، جو ہمارے علماء کرام کی طرف اپنے اور اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہمارے لیے بینیفٹس اور فوائد آئیں. اور اسی ایک چیز یہ کہ جس وقت ماں اپنے پیٹ بچے کی حرکت کو محسوس کرے، اس وقت پیٹ میں ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ درود اور 1 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ کا سورہ پڑھ. اب یہ تو جتنی مرتبہ بھی وہ اس کا خیال کر سکے خیال کرے. ڈیورنگ پریگنینسی والی چیزیں جس کے نتیجے میں تربیت اولاد کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. میں لفظ آسان اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب نہ بھی کیا تب بھی کوئی چیز ناممکن نہیں. اور اس کے بعد اس میں 10واں عمل یہ آتا کہ اگر ہو سکے تو اس 9 مہینے کے درمیان 1 قرآن مکمل ختم کرے زمانے کے امام کے حوالے سے کہ میں امام کے نام پہ یہ قرآن پڑھ رہی ہوں. ویسے تو پابند شریعت یا دعائیں کرنے والی عورتیں تھوڑا تھوڑا قرآن ہمیشہ ہی پڑھتی ہیں، لیکن ڈیورنگ پریگننسی ایک قرآن مکمل کیا جائے صرف امام کے نام، زمانے کے امام کے، کہ یہ میں قرآن ان کے لیے پڑھتی ہوں. اب یہ وہ تلک عشرت کاملہ، یہ دس اعمال جو دعاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ہیں، وہ آپ کو عام کتابوں میں بھی مل جائیں گی اور خاص تہذیب الاسلام میں بھی آپ کو مل جائیں گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹاپک بہت زیادہ بورنگ بھی نہ ہو، لیکن جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی گی. اب آئیے اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مرحلہ شروع، اور وہ مرحلہ شروع ہوا جہاں سے ہماری تقریر اس ٹریک پر پہنچے گی جس کی ان لوگوں کو، جس کا بہت دیر سے انتظار تھا جنہوں نے یہ ٹاپک دیا، کہ بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری. جس طرح پریگنینسی کے درمیان یہ ساری چیزوں کا ریکمینڈیشن آیا، میں پھر عرض کر دوں کہ کمپلیٹ لسٹ میں نے نہیں پڑھی، یہ میں نے اہم اہم 10 باتوں کا انتخاب کیا. اب اس کے بعد جب بچے کی ڈیلیوری اور وضع حمل کا وقت آتا، اس وقت کچھ ایسی چیزوں کا خیال رکھنے کا اسلام نے حکم دیا کہ جس سے والدین کو ثواب ملے گا، آخرت میں اس بچے کا درجہ بلند ہوگا، دنیا میں اس بچے کے دیندار بننے میں بڑی آسانی ہوگی. میں الفاظ بولا رہا ہوں کہ کہیں پر یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو بچہ جو ہے وہ بے دینی بنے، نہیں، آسانی پیدا ہوگی ڈیلیوری کے موقع پر. جس میں سب سے پہلا تو واجبات کا مسئلہ، اور وہ یہ کہ اس موقع پر جب ڈیلیوری کا وقت آ جائے تو حرام ہے کسی بھی مرد سے مدد لینا، چاہے آدمی اسلامی ملک میں رہتا ہو چاہے آدمی غیر اسلامی ملک میں رہتا ہو، سوائے اس کہ فیمیل ڈاکٹر کا انتظام کرنے میں اتنا زیادہ مالی خرچہ جو آدمی کی استطاعت اور قوت سے باہر. ورنہ مجھے یہاں کا سسٹم تو نہیں پتا، لیکن یورپ کا یہ سسٹم ہے کہ اس وقت ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوگا تو جو لوگ اس وہاں کی نیشنل ہیلتھ اسکیم میں کور ہیں ان کو اسی سے ڈیلیوری کرانا. اچھا اب یہ تو فقہی مسئلہ آ گیا جس کے لیے میں معذرت کروں، لیکن ایک ہی مسئلہ آیا. تو پہلا تو یہ خیال رکھنا، اس کے حرام ہونے کے علاوہ اس بچے کی آئندہ زندگی کے حوالے سے بھی کچھ نقصانات بتائے گئے. خیر وہ فی الحال میرا ٹاپک نہیں. اب آئیے اس موقع پر قرآن کریم پہلے تو ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا، وہ اتنی لمبی تفصیل نہیں ہے جیسے آپ نے شروع میں سنا تھا، صرف 3-4 آیتیں. انہی آیتوں کو امام معصوم حدیثوں کے ذریعے واضح کر کے یہ بتایا کہ جب ڈیلیوری کا موقع آ جائے اس موقع پر اس عورت اور اس کے اطراف موجود عورتوں کی ذمہ داری کیا. بہت مختصر، اتنا وقت نہیں لگے گا. جناب مریم کا واقعہ بیان ہو رہا، سورہ مریم ہے 19 سورہ. جبرائیل یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دینے والا، اور قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. جناب مریم چونک اٹھ، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جبکہ کسی آدمی نے اب تک مجھے مس بھی نہیں کیا. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ نہیں، ورحمتن منا، گھبراؤ نہیں، یہ تو ہماری طرف سے ایک رحمت تم پہ نازل ہو رہی ہے. اب اس کے بعد دو آیتیں، یہ 3 آیتیں. فحملت، پس جناب مریم حاملہ ہو گئی. یہ ترجمہ ہے قرآن کا، اتنا آسان لفظ ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے. فحملت فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اب انہوں نے ڈیلیوری کے لیے ایک دور کی جگہ چنی. یہاں پہ وہ تفصیل آپ سنتے ہیں کہ پہلے انہوں نے چاہا کہ جہاں میں رہتی ہوں وہیں ڈیلیوری ہو جائے، لیکن رہتی تھی مسجد میں بیت المقدس، خدا نے کہا کہ نہیں، یہ سچا خانہ نہیں ہے، یہاں سے نکلو. تو اب وہ دور گئیں. کہاں گئیں؟ فاجا اہل مخاض. مخاض یعنی ڈیلیوری کے موقع پہ جو درد ہوتا ہے عورت کو، جسے اردو میں تو درد زہ کہتے ہیں. فاجا اہل مخاض و الی جز ان نخلا، بس یہ درد ڈیلیوری کے موقع کا درد جناب مریم کو لے گیا ہے کھجور کے درخت کے قریب، مستحبات بن رہے ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا و کنت نسیا منسیا، جناب مریم نے گھبرا کے کہا، اکیلی ہیں، تنہا ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میں پیگنٹ ہو گئی اور میرے یہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی. گھبرا کے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں یہ وقت آنے سے پہلے مر جاتی. و کنت نسیا منسیا، اور کوئی مجھے جانتا بھی نہیں کہ میں کون. فناداھا من تحتها، بس ان کو نیچ زمین کے اندر سے ایک آواز آئی، اللہ تحزن، اے مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پروردگار نے تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا. دوسرا مصداق، وَخُزِّعِ إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، اب دیکھو یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تم پر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي، اس پانی کو پیو اور اس کھجور کو کھاؤ، وَقَرِّي عَيْنًا، اور تمہیں وہ بیٹا ملنے والا ہے جو تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا. یہ قرآن کی آیتیں، اس سے کچھ مستحبات ہمارے سامنے آ گئے جن کا تعلق ڈلیوری یا وضع حمل کے موقع سے بھی ہے اور اولاد کی تربیت آگے بہتر ہو اس سے بھی. اب آیتیں آپ نے سن لی، جناب مریم کا واقعہ پورے قرآن ڈلیوری سے ریلیٹڈ ایک یہی واقعہ آیا. چنانچہ مسئلہ یہ بنا کہ جس وقت کسی عورت کو یہ محسوس ہو کہ وضع حمل کا زمانہ قریب آ رہا تو مستحب یہ ہے کہ 9 کھجور اسے کھلائے جائیں کہ وہ کھائے، خود کھائے یا جو اطراف میں عورتیں. البتہ سب کے اندر وہ ایک مسئلہ رہے کہ اگر میڈیکلی کسی عورت کے لیے ان میں سے کوئی چیز نقصان دے وہ حرام ہو جاتی ہے، ضرر کے اندر مسائل بدل جاتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہو رہی ہے. 9 تازہ کھجور اسے کھلائے گئے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت مولانا نے پیدا کی، تازہ کھجور تو مکے میں ملتے ہیں، یہاں سے آپ مکے جائیں تازہ کھجور لینے کے لیے؟ نہیں، تازہ کھجور سے مقصد واقعا تازہ کھجور، شاید کوئنز لینڈ میں بھی ملتے ہوں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو خیرپور اور سکھر اور مکے کی ہیں وہ کوئنز لینڈ میں نظر آ گئی سوائے وہاں کی مخلوق کے. اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ اب تازہ کھجور کا، اگر تازہ کھجور اویلیبل نہ ہو تو کوشش کرو کہ مدینہ منورہ کے 9 کھجور مدینے سے آنے والے اپنے لیے بھی اور دوست احباب کے لیے بھی کھجوریں لاتے ہیں. تو جس طرح کربلا سے کفن لا کے پریزرو کیا جاتا تو مدینے کی کھجوروں کے بارے میں بھی ایک حکم ہے کہ اس کو اس طرح پریزرو کیا جائے کہ خاندان میں اگر کوئی کہیں یا فرینڈ سرکل میں ڈلیوری ہونے والی ہے تو اس وقت یہ مستحب آسان. لیکن دیکھیے یہ 3 سٹیجز، سب سے زیادہ ثواب تو اپنے علاقے کی تازہ کھجور کا، وہ نہ ملے تو پھر مدینے کی کھجور جو تازہ نہیں ہوگی اس کو 1 ویک 2 ویک مہینہ 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے گزر گئے، اور اگر کسی وجہ سے وہ بھی نہ ملے تبھی ایسا نہیں ہے کہ چلو مستحب ختم ہو گئے. اور یہ وہ مستحبات جو ابھی ایک لسٹ پہلے بتائی گئی اس سے ذرا الگ. پہلے والی لسٹ میں نے بار بار کہا کہ ٹیکنیکلی ہم ان کو مستحب نہیں کہیں گے کیونکہ اس انداز کی اس کی حدیثیں نہیں، یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ سب ٹیکنیکلی بھی مستحب، اس کے اندر کسی انداز کی واضح حدیثیں امام کی طرف سے. تو اگر کوئی تربیت اولاد کے موضوع سے دلچسپی نہیں رکھتا لیکن اس کا شوق ہے کہ میں اسلام کے واجبات اور مستحبات پہ بھی عمل کروں تو یہ اپنی جگہ الگ سے مستحب. تو 9 تازہ کھجوریں، اگر نہ ملے تو 9 مدینے کی کھجوریں جو یقیناً فریش نہیں ہوں گی، ذرا پرانی ہوں گی، وہ بھی نہ ملے تو اپنے علاقے میں جو بھی کھجور مل جائے اس کے 9 دانے کھلائے جائیں. اور امام معصوم، یہ تہذیب الاحکام کی روایت، امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت مریم، قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ درخت کھلاؤ کھجور گرے، کتنی کھجوریں گری کتنی کھائیں وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ امام بتاتے ہیں، کہا کہ چونکہ حضرت مریم نے بھی 9 ہی کھجوریں کھائیں اور وہ بالکل تازہ کھجوریں کیونکہ درخت ہی اس وقت پیدا ہوا، ایک معجزہ تھا جناب مریم. تو اور وہ مدینے کی بھی نہیں، اس لیے پہلا مستحب تو یہ ہے کہ جس علاقے کی عورت ہے وہیں کی تازہ کھجور، وہ نہ ملے تو مدینے کی کھجور، وہ نہ ملے تو عام کھجور، یہ پہلا مستحب. لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف ماں سے، یہ کب ہے؟ ڈلیوری سے جسٹ بیفور. اب اس کے بعد جو ڈلیوری ہونا شروع ہوئی تو مستحبات کی ایک فہرست آتی، لیکن اس میں ایک مستحب ایسا جو تھوڑا ڈلیوری سے پہلے ہے تھوڑا ڈلیوری کے بعد ہے، اس لیے اس کو میں بتا دوں تاکہ ہمارا سیکوینس نہ بگڑے. دوسرا مستحب یہ کہ پیٹ میں موجود بچے کا جب بھی یقین ہو جائے، یعنی یہ پتا چل جائے کہ ہاں یہ عورت پیگننٹ، ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی ویک میں پتا چل جائے، ہو سکتا ہے 2-3 مہینے کے بعد پتا چلے، کچھ سائنس کی ترقی ہے، کچھ عورت کا اپنا ایکسپیرینس. مستحب یہ ہے کہ بچے کا نام اسی وقت رکھ دیا جائے. اچھا، لیکن کیا نام رکھا جائے؟ مستحب یہ ہے کہ اس وقت جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا نام محمد رکھے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو نام یہ رکھا. اس کے بعد پیدائش کے 7th دن، یہ 7th ڈے جو ہے پیدائش کے بعد کا، یہ بہت اہم،
اس میں چار پانچ مستحبات آتے ہیں، ون آف دا مستحب یہ. تو چونکہ یہ شروع ہوا پیگنینسی اور ختم ہوا ساتویں دن، اس لیے میں اس کو سیکوینس کے خلاف لیا ہے. سیکوینس کیا چل رہا ہے؟ پیدائش کے بعد کے مستحبات. لیکن حمل میں ہو تو اس کا نام محمد رکھ دو، اور اس کے بعد سات دن تک یہی نام رکھ دو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو. ساتویں دن پھر اگر تم بدلنا چاہو کوئی اور نام ذہن میں، یا آلریڈی ویسے ہی کوئی محمد نام ہے اپنی اولاد کا چینج کرنا، یا لڑکی ہے مثلا، تو ساتویں دن پھر نام چینج کر کے اس کو پراپر نام دو. اگر کہیں قانونی اعتبار سے مثلا پہلے ہی دن نام رکھنا، کہیں کوئی اسپتال کا قانون ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے، تو وہاں جو نام رکھو، لیکن ابھی گھر میں پکارنے کی حد تک محمد ہی رہے. اور یہیں پر ہمارے سامنے صحیح معنوں میں نہیں، ظاہری اعتبار سے باپ کا رول شروع ہوا. ابھی تک سارا ماں کا تذکرہ تھا، اگرچہ وہاں بھی باپ کی بیکنگ ضروری تھی ہر ہر مرحلے میں، جو انشاءاللہ اگلی تقریر میں آئے گا، لیکن صحیح معنوں میں اب باپ کو پہلی مرتبہ بالکل سامنے لایا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلا اور سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ کہ اس کا ایک اچھا نام رکھے، پہلی بات. دوسری بات، چھٹے امام کی حدیث آتی ہے کہ باپ کے اوپر اس کے بیٹے کا پہلا حق ہی آتا، حق تو ابھی بہت آئیں گے، تربیت پوری بیٹے کا رائٹ بنتا ہے، پہلا حق ہی آتا کہ نام اچھا رکھے، پھر یہ ہے کہ اس کو صحیح تربیت اور اچھا نام. خالی نام رکھنا کافی نہیں ہے، بہت زور دیا گیا کہ نام کے افیکٹ اور اثرات بچے کی زندگی میں ہوتے ہیں. چنانچہ ہمارے سامنے دونوں قسم کی حدیث ہے. پہلی وہ حدیث ہیں جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد نے کہا کہ اگر کسی کے چار اولادیں ہو جائیں اور ان میں سے کسی کا نام اس نے میرے نام پر محمد نہیں رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو یہ ایک نام گھر میں ہونا چاہیے. دوسری حدیث، جب راوی نے کہا تھا مولا میں بہت پریشان، محنت بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، آج کل کی زبان کا لفظ استعمال کرو، انٹرویو بھی دیتا ہوں، انویسٹمنٹ بھی کرتا ہوں، لیکن گھر میں ہر وقت فقر، فاقہ، تنگستی، رزق کی پریشانی، پرابلم رہتا. امام نے کہا کیا تیرے گھر ان سات آٹھ میں سے کوئی نام ہے؟ محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، عبداللہ اور لڑکی کا نام فاطمہ. کہا مولا میں سوال اولاد کے بارے میں نہیں کر رہا، میں اپنے رزق اور روزی کے بارے میں کر رہا ہوں. امام نے فرمایا جس گھر میں ان آٹھ میں سے کوئی ایک نام ہوگا، اللہ اس گھر کو فقر و فاقے سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا. یہ نام تیرے گھر میں ہونا چاہیے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب تہذیب الاحکام میں یہ روایت نقل کی. اور تیسری حدیث، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کا نام بہت سوچ سمجھ کے رکھنا، اس لیے کہ ہر نام اس کی آئندہ زندگی کو صحیح اور غلط کرنے میں دخل دیتا. اور پھر امام نے مثالیں دی، ہمارے جد کے پاس جب کوئی آدمی ایسا آتا کہ جس کا نام میننگ کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا تو فوراً اس کے نام کو بدل دیتے. ایک آدمی آئے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول، عجیب میری زندگی، قدم قدم پہ مجھے پرابلم ہوتی، وہ فقر و فاقے کی یعنی پیسے کی کمی، یہ مسئلہ خالی پیسے کا نہیں ہے، پیسے کے علاوہ جگہ جگہ پرابلم پیدا ہوتی. اچھا بھلا ایک کام ہو رہا ہے آخر میں رک جاتا، کوئی چانس ہی نہیں ہے کسی پریشانی کا، ایک دم پریشانی پیدا ہوتی. پیغمبر نے فرمایا تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام صاحب. اب میں آپ سے یہ توقع نہیں کر سکتا ہوں کہ معجزے دکھائیں اور تین کلاسز میں اتنی عربی آپ سیکھ لیں کہ یہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. حجت الاسلام شیخ مہندی نجفی صاحب قبلہ ہر اتوار کو 1:30 بجے یہاں عربی کی ایک کلاس لے رہے ہیں، اس کا اپنا ایک ثواب، اور یہ ساری حدیثیں آسان. عربی میں صابن سواد کے ساتھ، سواد عین بے، صاد کے معنی ہی ہیں مشکل چیز. اردو میں بھی صعوبت ایک لفظ استعمال ہوتا. پیغمبر نے کہا اپنا نام بدل کے سہلن کر دو، سہل معنی آسان، اردو میں بھی استعمال، پھر دیکھ کے تیری زندگی کیسے بدلتی ہے. اس نے آ کے گواہی دی کہ واقعا میری زندگی بدلی. پیغمبر کے پاس ایک صحابہ قصد الغابہ میں بھی ہے اور بہار میں بھی یہ واقعہ، حضرت عمر آئے اور انہوں نے پیغمبر کے پاس بیٹھے تو تذکرہ کیا کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی. پیغمبر نے پوچھا تم نے کیا نام رکھا؟ کہا کہ میں نے اس کا نام آسیہ رکھا. پیغمبر نے کہا فوراً یہ نام بدل. ایک آسیہ فرعون کی بیوی ہے وہ سین کے ساتھ, یہ آسیہ عین الف سواد اسیان گناہ, آسیہ کے معنی گناہگار. پیغمبر نے کہا نام سننے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ, معنی برے نام بدل لو ورنہ اس لڑکی کی زندگی میں خرابیاں ہی خرابیاں آئیں. امام معصوم گھر میں بیٹھے ہیں, دروازے پہ نوکنگ ہوئی. امام نے پوچھا کون؟ کہا مولا میں ہوں ابھی مرہ. مرہ عربی میں شیطان کے ناموں میں سے ایک نام. امام نے کہا آ تو جاؤ, آ گئے. امام نے کہا بس خدا کے واسطے للہ آئندہ اگر آنا تو اپنا یہ نام بتا کے نہ آنا, یا تو نام ہی نہ بتانا یا کوئی اور نام لینا. اب روایتوں کا سلسلہ ہے اور میں اس کو اس لیے ریفرنسز دے رہا ہوں کہ یہ مسئلہ واقعا بڑا اہم ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں, یعنی اس کی اہمیت. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جب ویسٹ مانتا ہے تو لوگ پھر اس پہ یقین کرتے ہیں. اسٹونز میں افیکٹ ہوتے ہیں, ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 50 سال سے لوگ سمجھتے کہ سب نان سینس باتیں, بزرگوں کے بنے ہوئے توہمات. آج یہ باقاعدہ سائنس بنی ہے ویسٹ میں جا کر. تو اسی طرح سے ناموں کے افیکٹ, ہم نام بدلے جا رہے ہیں, نام بدلوائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول, ان کے بعد قبیلہ بنو سلیم کا وہ آدمی آیا. قبیلہ بنو سلیم سے پیغمبر ایک ٹیکسٹ کر رہے تھے, ایک معاہدہ ہو رہا تھا. تو جو آدمی آیا تھا اپنے قبیلے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, پیغمبر نے ایک مرتبہ اسے دریافت کیا کہ تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام ہے عبد العزا, لات و منات و عزا, یہ عربوں کے بتوں کے نام. پیغمبر نے کہا آج سے تو عبد الرحمن ہے, اپنا نام بدل. ایک اور قبیلے کا آدمی آیا پیغمبر کے پاس, اور پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام غوی یعنی گمراہ. کہا آج سے تیرا نام راشد, راشد مانے رشد اور ہدایت والا. غرض یہ کہ ایک سلسلہ ہے, ایک آج حدیث نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں آج کل ایک فیشن نکلا ہے کہ نام نئے سے نئے چنے جائیں, بڑے اچھوتے ہوں, بڑے انوکھے ہوں. آج تک یہ نام کسی نے نہ سنا ہو, اور کوئی صاحب آئے کہا کہ بیٹی ہو یہ نام بتائیے, ہم نے کہا فاطمہ. اب دیکھیں کچھ کہہ نہ پائے لیکن چہرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا دل چاہ رہا تھا مولانا کا منہ نوچے. بہت کہا تو کہا مولانا یہ تو بہت پرانا نام ہو گیا, کوئی نیا نام بتائیے. بالکل بالکل موت ٹائپ کا نام. نیا نام کسے کہتے ہیں؟ نیا نام وہ ہوتا ہے جو یا ٹیلی ویژن کی کسی ایکٹریس کا ہو, یا کسی فلمی ہیروئن کا ہو, یا خواتین ڈائجسٹ اور پاکیزہ ڈائجسٹ کے کسی افسانے کی ہیروئن کا ہو. نام کے اثرات ہیں, اثرات یہیں سے دنیا میں آنے کے بعد یہ پہلی ہی سیڑھی رکھ دی گئی. یہ تو واقعہ میرا نہیں ہے لیکن میرے سامنے کا, یعنی میرے ایک استاد کا ہے کہ آئے ایسے ہی, کیونکہ یہ حدیثیں ہیں نا, اس لیے جو بزرگ علماء کرام ہیں وہ اکثر پوچھ بھی لیتے ہیں. ایک صاحب آئے کہا کہ میرے استاد سے کہنے لگے کہ مولانا میرے ہاں بیٹی ہو گئی. ٹھیک, کیا نام رکھا؟ کام میں نے نام رکھا اس کا مزنیا. اچھا سا موٹ سا نام لگ رہا تھا, اب تو یہ بھی تھوڑا پرانا ہو گیا, واقعہ 20 سال پہلے. انہوں نے کہا آپ کو مطلب پتا اس نام کا کیا؟ تو مطلب نہیں پتا, وہ کسی عورت نے آ کے بتایا. مزنیا کے معنی وہ عورت جو مسلسل زنا کرواتی ہے, نعوذ باللہ, یہ نام رکھا جا رہا ہے. اب وہ بیچارے کہا نہ کبھی ذہن اس طرف گیا ہوگا, نہ خیال اس طرف گیا ہوگا, لیکن نئے کی تلاش میں, اچھوتے کی تلاش میں, انوکھے کی تلاش میں, بغیر معنی والے نام, بغیر میننگ والے نام. اچھا کچھ نام تو ایسے ہو گئے جس کے غلط معنی, وہ اثرات پیدا. کچھ نام ایسے ہیں جس کے اچھے برے کچھ معنی نہیں, عربی میں ڈکشنری میں اس کے معنی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے برے اثرات تو نہیں ہوں گے, اچھے بھی نہیں ہوں گے. نام ایسا رکھا جائے جو تربیت کے حوالے سے بھی بہتر ہو, اور دنیاوی پرابلم بھی اس کے ذریعے دور ہوتے ہیں. ابھی تک جو ہمارا ٹاپک تھا تربیت یعنی آخرت آسان بنے, مگر یہ تو وہ مستحب ہے جو دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتا. میں نے نام پر زیادہ وقت اس لیے دے دوں کہ اتنی حدیثیں ہیں نام کے حوالے سے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ. تو چونکہ اب تک ماں 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 تین تقریروں سے ماں آ رہی تھی, تو باپ بھی تو آنا چاہیے نا. یہاں سے باپ کا رول شروع ہو رہا. پھر میں کہہ جو بیک گراؤنڈ رول تو ہے شروع سے سامنے والے. اور اب آئیے مزید کچھ مستحبات. کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو نام والا مستحب آدھا تھا پریگنینسی کے درمیان, آدھا تھا بعد. اب خاص الخاص وہ مستحبات جو ڈلیوری کے موقع پہ ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے, بشرطیے کہ بچے کو اس سے نقصان نہ پہنچے. یہ پہلی چیز. دوسرا مستحب یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے. مستحب ہے, اور اتنا مشہور مستحب کہ باقی ساری باتیں تو شاید مجھے ریفرنس اور حوالے دینا پڑ، مگر یہ ہر آدمی جانتا ہے، اذان اور اقامت، اور اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. ساتھ میں امام نے کہا اس کے دنیاوی فائدے بھی اور آخری اخروی فائدے بھی. کہا کہ بچے، وہ بچے جو بعض اوقات چھوٹے بچے ڈر کے رونے لگتے ہیں، اس سے محفوظ رہے گا، مرغی کے مرض سے محفوظ رہے گا، جنون خفیف، یہ تو پورا فل فلیج پاگل پنا ہوتا، ایک آدمی پورا پاگل تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تھوڑا سا جو ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگتا، وہ ویسے بالکل نارمل ہے لیکن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے. اس کا اذان اقامت کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے. وہ ہوتے ہیں دنیاوی ویکسینیشن کے، یہ ٹیکہ لگواؤ وہ ٹیکہ لگواؤ، یہ فائدے ہیں، یہ بتایا جا رہے روحانی، اور شیطان کے فریب سے ہمیشہ محفوظ رہے. یہ ہو گیا تربیت سے اس کا تعلق. شیطان اس کے اوپر کبھی حاوی نہیں آنے پائے گا اگر اس کے کان میں اذان اور اقامت دی. اب یہیں ہمارے ٹاپک آخری حصہ آ گئے. اب یہ کچھ مستحبات باقی ہیں، لیکن چونکہ آج ایصال ثواب کی مجلس، برادر محترم کے بزرگ کی مجلس ہے، اس لیے یہ بزرگوں کی ذمہ داری آ رہی. سنیے، اذان اور اقامت. کیا مطلب اذان اور اقامت کا؟ اذان اور اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس بچہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی آواز سنے وہ اللہ کی کبریائی کی سنے، محمد کی رسالت کی سنے، علی کی ولایت کی سنے، اور جو پہلی تمنا اس کے کان میں پڑے کہ والدین مجھ سے کیا چاہتے ہیں. چائلڈ سائیکولوجی میں پڑھیے کہ بچہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو ایک ماڈل سمجھتا ہے، ہیرو سمجھتا ہے، ان کی ورشپ کرتا ہے، وہ ویسا بننا چاہتا ہے کہ جس سے والدین خوش ہو جائے. تو پہلی آواز اس کے کان میں یہ پہنچے کہ باپ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، کس سے باپ خوش ہو. حیا علی الصلاح، پہلا پیغام بچے کے کان میں آپ نے دیا کہ نماز کی طرف آؤ. ارے ابھی یہ نماز کے قابل نہیں، کسی طرح بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. دو سال کا بچہ تو پھر بھی آپ کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو کر الٹا سیدھا گرتے پڑتے کوشش کرتا، یہ تو ابھی ایک گھنٹے کا بچہ. تاکہ نہیں، پہلا پیغام یہ پہنچنا چاہیے تربیت اولاد کے حوالے سے، تمہیں اپنے بچے کو کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے، آئی ٹی کا ماہر بنانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سب حلال چیزیں، لیکن پہلی تمنا کچھ اور بنے کہ نہ بنے نمازی ضرور ہے. حیا علی الصلاح، پہلا پیغام اس کے کان میں یہ پہنچاؤ کہ اس کو نمازی بننا. یہ پہلا پیغام، آخری پیغام نہیں، اب یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ذرا سی کوئی بچی مثلاً بہت بھولی بھالی حسین لگی، بچہ کوئی اچھا لگا، جی کوئی اس کو مائیکل جیکسن بنانا چاہتا ہے، کوئی کیا وہ ایک نام ہے بیلی رینا بنانا چاہتا ہے کہ جی وہ بہت اچھی ڈانسر ہے نا، یہ لڑکی بھی بڑی پیاری لگ رہی. مذاق مذاق کی باتیں بھی اولاد کو تباہ کر دیتی. تمہیں نہیں پتا کہ جو آواز وہ سن رہا ہے اس کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے. دو سال کے بعد نہیں، ابھی ایک گھنٹے کا بچہ. اسلام میں کوئی حکم نان سینس نہیں ہوتا، بغیر لاجک کے نہیں ہوتا. اتنے چھوٹے بچے کو جو پیغام دیا جا رہا، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اور فضائل نماز بتا کر، حیا علی خیر العمل، کہ بہترین عمل یہ ہے اس کی طرف آنا. بھائی نماز کا پیغام بھی دیا اور یہ بھی بتایا کہ نماز سمجھو کہتے کسے. حیا علی خیر العمل، اور باپ کی یہ تمنا، ماں کی یہ تمنا کہ میرا بیٹا نمازی بن. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسی سورہ مریم کی آیت، اے حبیب تذکرہ کرو اس کتاب خدا میں اسماعیل کا. یہ وہ اسماعیل نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے، لیکن ایک اللہ کے نبی. انہ کان صادق الوعد وکان صدیق النبی، وہ وعدے کے سچے تھے، اللہ کے نبی تھے قرآن نے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرتے تھے، بس اپنے خدا کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھے. قرآن نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مرضی پسندیدہ کون بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتا رہتا. اور یہاں پہلا پیغام جو باپ کے ذریعے سے اولاد تک پہنچ رہا، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی آواز سن رہا ہے، وہ یہ کہ مجھے نمازی بن کے دکھانا. ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی جن کے یہاں نوبتیں بجتی ہیں، جن کے یہاں ڈھول پیٹے جاتے ہیں، جن کے یہاں عورتیں تالیاں بجاتی ہیں، جن کے یہاں بچہ پہلی آواز گانے کی سنتا. جو پہلی آواز گانے کی سنے گا تو پھر جیسا آگے بن رہا ہے تو ہمیں تعجب نہ ہو. یہ پہلا پیغام. بات بہت مختصر مجھے کرنا پڑ رہی کہ 4:45 بج رہے ہیں، مصائب کا مرحلہ بھی ہے، اور اس کے بعد نماز کا وقت کم نہ ہو جائے، بس یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں. ایک سوچنے کی بات کہ یہ اتنا تاکیدی حکم کہ غالباً تربیت اولاد کہ پیگننسی اور ڈیلیوری کے باقی مستحبات کسی کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو، یہ ضرور پتا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں ڈبل پیغام، بیٹے کے لیے بھی پیغام ہے کہ اس کے کان میں یہ آواز پہنچے مجھے کیا بننا، اور باپ کے لیے بھی پیغام کہ بیٹے سے کہہ رہے ہو نمازی بننا ہے تو اس کو نمازی بناؤ نا، خالی کہنے سے تو کام نہیں چلتا، وہ ہر دعا کا اصول ہوتا ہے. جب انسان ان تمام چیزوں کا خیال کرتا تو یقین پھر واقعا اس کو وہ اولاد ملتی جو اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے. حضرت مریم کے واقعے میں آپ نے آیت پڑھی نا کہ خدا تمہیں وہ اولاد دے گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یعنی ان والدین کے لیے اسی دنیا میں بڑھاپے کا سہارا بنے، اور وہ اولاد دے گا جو آخرت میں بھی اپنی باپ کی شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنے. کہ یہی اولاد اگر دیندار ہوگی تبھی تو یہ حدیثیں ہمارے پاس آئیں گی کہ حضرت عیسیٰ کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، جیسے ہی قبرستان میں انٹر ہو تو لوگوں نے دیکھا اللہ کا نبی دوڑنے لگا. ایک عام آدمی اگر ذرا سا ایجڈ یا سوبر ہو اس کا دوڑنا اچھا نہیں لگتا، کو جائیے کہ نبی جیسی سوبر شخصیت، گھبرا کے کہا کہ یا نبی اللہ آپ دوڑ کیوں رہے؟ قبر کی جانب اشارہ کیا کہ اس پر اتنا عذاب اتنا عذاب اتنا عذاب آ رہا کہ ساری جگہ عذاب کی بن گئی، اس لیے میں جلدی سے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے. جیسے کسی علاقے میں بیماری پھیلی ہو، اپیڈیمک ہو، وہاں پہ ہندوستان میں جیسے چند سال پہلے طاعون کی وبا پھیلی، تو صحت مند لوگ ہٹتے ہیں بھاگتے ہیں وہاں سے. عذاب کا بھی یہی مسئلہ، جب اللہ کے رسول جنگ تبوک کے لیے جا رہے اور حضرت صالح کے قوم کا علاقہ مدائن صالح راستے میں پڑا، کتنی تیزی سے اونٹوں کو دوڑا کے لے گئے کہ عذاب خدا یہاں نازل ہوا. خیر نبی نے کہا تھا لوگ ماننے والے کلمہ پڑھنے والے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، چلے گئے. ایک آدھ ہفتے کے بعد جس کام سے گئے تھے اس کو پورا کر کے آئے، راستہ تو یہی ہے. جیسے قبرستان میں قدم رکھا سب کو یاد آ گیا، سب دوڑنے لگے. نبی کے ماننے والے ہیں اتنی جلدی تو بات نہیں بھولیں گے، مومن کی خاصیت ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد بھول جاتا ہے کہ ابھی کیا کہا گیا. تو خیر لوگ دوڑنے لگے، یہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ حضرت عیسیٰ تو اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے میگنیٹ لگا جس نے ان کے پیروں کو کھینچ کے رکھا ہے، وہ قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے. ایک قدم چلتے ہیں 10 منٹ ٹھہر جاتے ہیں، ایک قدم چلے 5 منٹ ٹھہر گئے. یا نبی اللہ یہ اتنا آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ اسی قبر کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ اس قبر والے پہ اتنی رحمت آ رہی ہے، اتنی رحمت آ رہی ہے، اتنی رحمت آ رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے یہاں ٹھہر جاؤں، شاید وہ رحمت مجھے بھی مل جائے. کوئی عجیب بات نہیں تھی اس واقعے میں، انٹرسٹنگ بات یہ کہ جس کی جانب پچھلی دفعہ اشارہ ہوا تھا، جس کی جانب آج اشارہ ہوتا قبر سے، اگر قبر الگ ہوتی پچھلی دفعہ ایک قبر کی طرف اشارہ ہوتا آج دوسری کی جانب، تو سمجھ میں آ جاتی بات. یا اگر زندہ آدمی کا واقعہ ہوتا کہ نبی کسی گھر کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ گناہگار کا گھر ہے، اگلے ہفتے کہا یہ نیکوکار کا گھر ہے، سمجھ میں آ گیا زندگی میں جب چاہے توبہ کرو، اپنا سارا گناہ معاف کرو، مرنے والے کی تو توبہ بھی قبول نہیں. حیران ہو کر کہا یا نبی اللہ یہ کیا ہے کہ پچھلے ہفتے عذاب اس ہفتے رحمت؟ کہا اس کا اپنا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ رحمت آ گئی، مگر اس ایک ہفتے کے درمیان اس کے بیٹے ایک یتیم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ایک ٹوٹے ہوئے راستے کو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس کو صحیح کر دیا. پروردگار نے کہا جس کا بیٹا میرے بندوں کا اتنا خیال کر رہا ہے اس کا خیال میں کروں، بیٹا اگر میرے بندوں کا خیال کر رہا تو اس بیٹے کے باپ کا خیال میں کروں. چنانچہ بیٹا صحیح نکلا، فائدہ باپ کو ملا. کب؟ نام، یہ مستحبات، ماں کے وہ ساری احتیاطات جو آپ نے 5 ہفتے سنی، باپ کی وہ ذمہ داریاں جو آج سے شروع ہو کے آئندہ 5 ہفتے چلیں گی، جب اس سب کا خیال رکھا. واقع واقع جب انسان اس طرح سے اپنی اولاد کو ٹائم دیتا، یہ نیشنل جیوگرافک کا جملہ تھا جو میں نے آج سے 5 سال پہلے پڑھا تھا، ریفرنس اس کا بھی نہیں دے رہا ہوں وقت کا. جب اس طرح سے اپنی اولاد کو ٹائم دیتا تو پھر اولاد بھی اپنے والدین کو بڑھاپے میں ٹائم دیتی. پیغمبر کی حدیث کہ یہ لین دین کا مسئلہ، تم جو انویسٹ آج اپنی اولاد پہ کرو گے اس کا ریٹرن تمہیں بعد میں ملے گا. اگر انسان یہ چاہتا کہ بڑھاپے میں اولاد اس کی مدد کرے اور دنیا سے جانے کے بعد اولاد اسے یاد کرے، کتنے ہی بیٹے مجھے ایسے ملتے ہیں واقعاً اپنے والدین مرحوم والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ مولانا ہم باپ کے لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. غلطی اس بیٹے کی تو نہیں ہے نا, اصل غلطی تو اس باپ کی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو یہ قرآن پڑھنا ہی نہیں سکھایا. واقعاً بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے کوئی عبادت کروں, نہیں کر سکتا ہے عبادت. مثلاً اپنے باپ کے لیے سورہ یاسین پڑھوں, دعائے کمیل پڑھوں, زیارت عاشورہ پڑھوں, ثواب دوں اس کو, دل چاہتا ہے لیکن باپ نے بیٹے کو اس قابل ہی نہ چھوڑا. ایسا بیٹا اگر اپنے باپ کو بھلا بھی دے تو کوئی تعجب نہیں, گھر کے یہ کوئی جواز نہیں ہے اسلام میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں تعجب. جتنا اسے نیک بنائیں گے اتنا بینیفٹ مرنے کے بعد ہم کو اور آپ کو ملتا رہے. لیکن یہ تو عام بیٹوں کی بات اور یہ عام باپ کی بات. جب مسئلہ آ جائے ایسے بیٹے کا اور ایسے باپ کا, بیٹا بھی معصوم ہو اور باپ بھی معصوم, تو وہاں کے رشتے تو ہمارے اور آپ کے رشتوں سے بالکل مختلف ہوتے. میدان کربلا ہمیں یہ پیغام بھی دے رہا, ہمیں یہ پیغام بھی دے رہا کہ تربیت اولاد کتنا اہم میسج ہے. تربیت اولاد کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اولاد کو ایسا بناؤ کہ وہ دین پہ عمل کرے, یعنی دین زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہاری اولاد کے دنیاوی فیوچر. یہی تو پیغام تربیت اولاد کا پورا ٹاپک یہی. اسے دیندار بنانا ہے چاہے اس کی خاطر اسے دنیاوی اعتبار سے تھوڑا پیچھے رکھنا پڑے, مگر یہ پیغام کربلا والوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے جو کربلا کا ماتم کرتے ہیں. انہیں پہلے دن سے یہ معلوم ہے کہ اسلام اتنا اہم کہ اس کی خاطر حسین اپنا اکبر قربان کر دیں, فروہ اپنا قاسم قربان کر دیں, رباب اپنا اصغر قربان کر دیں. ہم اپنی اولاد کو دین پہ چلانے سے قاصر رہتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کی دنیا بھی تو بنانا ہے. قرآن پڑھنا سکھائیں کہ وی سی ای کی تیاری کرائیں, دینیات سکھائیں کہ اس کو یونیورسٹی کے ایجوکیشن کا موقع دے. ہم خالی تھوڑے سے دنیاوی نقصان سے ڈر کر اسے دین سے دور کرتے ہیں. اور حسین نے بتایا کہ اسلام وہ ہے جس کے لیے میرا اکبر قربان, میرا اصغر قربان, میرا قاسم قربان. اور یہ بھی بتایا دیکھو سمجھو کہ یہ معمولی قربانی نہیں دی گئی, ہم سے معمولی قربانی مانگی جا رہی ہے کہ ذرا اولاد دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہے. وہ بھی پیچھے رہے گی نہیں, ہمارا ڈر ہے بلا وجہ کا, جسے انگریزی میں کہتے ہیں فوبیا ہے. وہاں کہا گیا اس کو چھوٹی قربانی نہ سمجھنا. تو اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ عظیم عظیم خواتین ان کے قدم پیچھے ہٹ گئے. حاجرہ شیطان نے جا کے بہکانا چاہا تھا کہ روکو اپنے شوہر کو, وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا. کیا حاجرہ کا عقیدہ ہے؟ کیا حاجرہ کا اطمینان ہے؟ کیا حاجرہ کا یقین ہے حضرت ابراہیم پر؟ ذاتو شیطان, وہ حکم خدا سے میرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے, میں تیار ہوں. مگر تیار ہونا اور بات ہے, غم اور چیز. جب اسماعیل واپس آئے تو پہلے تو ماں نے تڑپ کے بیٹے کو گلے سے لگا لیا, اور جب گلے کو بوسہ دے رہی ہیں تو ذرا سی کھال کٹی ہوئی نظر آئی. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا, بیٹا یہ کیا حالت, یہ کیسے کھال کٹی ہے؟ کہا یہ وہی جگہ تو ہے جہاں بابا نے چھری رکھ کے ذرا سا دبایا تھا. حاجرہ جیسی صاحب معرفت خاتون ایک چیخ ماری, ارے ارے میرا بیٹا اسماعیل, اگر یہ چھری چل جاتی تو ہائے میرا بیٹا کس طرح سے ذبح ہوتا. غش کھا کے گری, ایسی بیمار پڑی کہ اسی بیماری میں حاجرہ کی شہادت ہو گئی. یہ حاجرہ ہیں جن کا قصیدہ قرآن نے پڑھا, جن کی سنت حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کی صورت میں جاری ہوئی, جن کا اعتقاد اتنا مضبوط ہے کہ شیطان کو بھگا دیا, مگر اولاد کی شہادت ماں برداشت نہیں کر سکتی. ہمارا سلام ہو کربلا کی ان حاجرہ پر جن میں سے کسی کا نام ام لیلہ ہے, جن میں سے کسی کا نام ام فروہ ہے, جن میں سے کسی کا نام رباب ہے. نہ پریشانی ہوئی, نہ گھبراہٹ ہوئی, نہ کسی نے یہ کہا کہ ہائے میرا لال مارا جائے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. نہ کسی نے یہ کہا کہ بیٹا تیرا لاشا دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی تو زیادہ بہتر تھا. وہاں تو ہر ماں تڑپ رہی ہے, ارے جلد از جلد میری قربانی راہ خدا میں قبول ہو. جب جب شب عاشور شہزادہ قاسم اپنے چچا حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا ذرا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے، تو حسین نے یہی تو کہا تھا قاسم بیٹا آہستہ بات کر، ایسا نہ ہو تیری بیوہ ماں سن لے وہ پریشان ہو جائے گی، تو قاسم کا جملہ یہ تھا چچا مجھے میری ماں نے ہی تو بھیجا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا قاسم میں پریشان ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، مجھے گھبراہٹ ہے، کل ایسا نہ ہو تیرا نام شہیدوں میں شامل نہ ہو اور دنیا کہے کہ فروا کے دودھ میں کوئی خرابی تھی۔ ارے ہمارا سلام کربلا کی ان ماؤں پر جنہوں نے واقعات علی کی بہو ہونے کی لاج رکھ لی، زینب کا جہاد جتنا بڑا بھی ہو وہ تو ہے علی کی بیٹی نا، انہوں نے تو شیر فاطمہ کیا ہے، میں کہتا ہوں اصل میں کربلا میں علی اور فاطمہ کے نام کی لاج رباب نے رکھی، لیلا نے رکھی، فروا نے رکھی، کتنا بڑا امتحان دیا جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے عیسائیوں کی ایک بستی سے گزرا اور عیسائی عورتوں کی نگاہ پڑی، نوک نیزہ پہ کٹے ہوئے سر پہلے ہیں اور ان کے پیچھے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کچھ قیدی عورتیں نظر آ رہی، سارے سر دیکھے مگر جیسے ہی 18 سال کے اکبر کا کٹا سر نظر آیا وہ عیسائی عورتیں چیخ اٹھی، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو، لیلا نے چونک کے سر اٹھایا، ارے یہ تو نے کیا کہا، اس کی ماں کو کیوں بددعا دے رہی ہے، کہا بددعا نہیں ہم غیر ہیں، ہم سے 18 سال کے اس جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، ہائے اگر اس کی ماں ہوگی تو کیسے اپنے جوان کا کٹا سر دیکھے گی، لیکن کوئی آ کے بتائے ان عورتوں کو، ارے تو یہ کہہ رہی ہے وہاں تو اکبر کا لاشا آیا، لیلا شکر کے سجدے میں گری تھی، شکرن للہ، ارے میری کمائی بھی اسلام کے کام آئی، خدا بندہ اکبر کی ماں لیلا فروا اور رباب کی ان قربانیوں کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو، ہر صاحب اولاد کو، لیکن خصوصاً ہماری خواتین کو، اسی انداز سے اسلام کی خاطر، مقصد اہل بیت کی خاطر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرماؤ، لیکن خدا وندہ تجھے انہی دکھیاری ماؤں کے اتنے بڑے صدمے کا واسطہ کہ اسلام کے علاوہ ہر صاحب اولاد کو اولاد کی کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی اس سے محفوظ فرماؤ، جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس اعلی علیین میں نے جوار اہل بیت اطہار سے مذہب فرماؤ، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، دو دن پہلے کراچی میں ایک اور شہادت ہوئی شہداء ملت جعفریہ اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا جو صف پر بیٹھنے والے مومنین اور مومنات کی آنکھوں میں آئے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے خاتمے اور تربیت اولاد کے مسئلے میں ہماری سہولت اور آسانی کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔